پیغام مومنوں یہ خمینی نے دیا ہے، یہ درسگاہ دین ہے جو فرش عزا ہے، یہ محرم و سفر ہے دین کی حیات، یہ مجلس حسین نہیں دین کی بقا ہے۔
اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، البشير النذير، السراج المنير، الطهر الطاهر، الدر الفاخر، البحر الزاخر، العلم الظاهر، المنصور المؤيد، المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. فلسفي صلح جنگ إمامين ستین کے حوالے سے گفتگو ہوئی، عرض کیا کہ کیوں جنگ نہیں لڑی اور صلح ہوئی امیر شام کے دور میں، دونوں امام نے صلح کی، اور یزید کے دور میں جنگ لڑی۔ اس کا ایک وجہ یہی تھا کہ یزید سے پہلے عصر نفاق تھا، عصر نفاق کا مطلب یعنی زمان نفاق تھا، منافقت کا دور تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام مضبوط ہے، منافق اپنی حقیقت کو چھپانے پر مجبور ہے، اگر منافق کی حقیقت برملا ہو جائے، امت اس گروہ کو اپنے درمیان سے باہر کر دے گی، اسی لیے منافق مسلمانوں کے بحث میں آیا ہے۔ لیکن اصل یزید میں یزید سمجھ رہا تھا کہ کفر کے الفاظ زبان پر جاری کروں، کفر کا اظہار کروں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ایک بنیادی فرق تھا، اگر کفر کے اعلان کے باوجود خاموش امام رہتے تو اسلام کی داستان، خدا نخواستہ سابقہ ادیان کی داستان ہو جاتی، اور یقیناً نہیں ہوتی، اس لیے کہ قرآن و عترت کا انتظام اسی لیے کیا تھا کہ ان دشمنوں کو، منافقین کو اپنے ناپاک عزائم میں ناکام کرنے کے لیے امامت کا انتظام ہوا تھا، قرآن و عترت کا انتظام ہوا تھا، کربلا میں اس طریقے سے ناکام کر دیا منافقین کو، رہتی دنیا تک تمام آنے والے یزیدی اور یزیدیوں کو رسوا کیا۔ دوسرا وجہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ گناہ جو انسان کرتا ہے، مقام عمل کی بات کر رہا ہوں، منافقت اور کفر نظریاتی مسئلہ ہے، علمی مسئلہ ہے، تفکر سے اس کا تعلق ہے، لیکن اب یہ عمل کی بات کرتا ہوں، عمل کے حوالے سے، گناہ کے حوالے سے بڑے لوگوں کا گناہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے چھوٹے لوگوں کے بنسبت۔ یعنی ایک بڑا آدمی جب گناہ کرتا ہے تو بہت سے لوگ جو اس کو مانتے ہیں اس گناہ میں اس کے نقش قدم پر چلتے ہیں، اس گناہ کو صحیح سمجھنے لگتے ہیں۔ قرآن میں جہنمیوں کی، کفار کی زبانی یہ آیت بیان فرماتا ہے، ان اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا، ہم نے اطاعت کی اپنے سرداروں کی، اپنے بزرگوں کی، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ تو بزرگان مؤثر ہوتے ہیں، خواص ایک عوام ہوتے ہیں دوسرے خواص. خواص وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود سوچ سکتے ہیں, چاہے غلط لوگ ہو چاہے صحیح لوگ ہو, خود سوچ سکتے ہیں. صحیح لوگ ہو تو صحیح افکار کے حامل ہوتے ہیں, غلط لوگ ہو تو غلط افکار کے. صحیح لوگ ہو صحیح منصوبے بناتے ہیں, غلط لوگ ہو تو غلط منصوبے بناتے ہیں. خود سوچ سکتے ہیں, سوچنے میں کسی اور کے عقل کی طرف محتاج نہیں ہے. اسی طرح سے مقام عمل میں خواص اتنی قوی ہے سوچنے کے بعد خود اقدام کرتے, کسی اور نے وہ عمل نہیں کرتا ہو, کوئی اور یہ کام نہیں کرتا ہے. تو یہ جب سوچتا ہے اور سوچ کر فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے, کر لیتا ہے, کسی اور کا منتظر نہیں رہتا ہے. عوام فکری لحاظ سے بھی خواص کے مقلد ہے, عملی لحاظ سے بھی خواص کے مقلد. ایک کام کپڑا ہو, لباس ہو, مکان ہو, تعلیم ہو, جو بھی کام ہو, اگر ایک عام آدمی سے کہا جائے کہ یوں کرو, جو عام طور پر کوئی نہیں کرتا ہے, وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. لیکن اگر دیکھا کوئی بزرگ آدمی, با شخصیت انسان, اس کی نظر میں جو محترم انسان ہے وہ کر رہا ہے, تو پھر وہ یہ بھی کرنے لگتا ہے. تو عوام عملی لحاظ سے بھی از خود اقدام کرنے کی جرأت نہیں رکھتے ہیں, فکری لحاظ سے بھی خود سوچنے کی جرأت نہیں رکھتے. یعنی ان کی عقل بھی تابع ہے غیر کی, اور ان کے اعضاء و جوارح بھی غیر کے تابع ہیں. اسی بنا پر اگر وہ خواص, وہ بزرگان, وہ اکابر جو معاشرے میں مؤثر ہے, متنفذ ہے, با اثر ہے, با نفوذ ہے, وہ جب خراب ہو جاتے ہیں تو جہاں جہاں ان کا حلقہ اثر ہے وہاں وہاں بھی خراب ہو جاتا ہے. جن لوگوں پر ان کا اثر ہے وہ بھی خراب ہو جاتے ہیں. ایک آدمی, 10-20 آدمی اس کی بات کو مانتے ہیں, 10-20 کو خراب کرتے ہیں. کسی کے ایک شہر والے, دوسرے تیسرے کے تو ملک والے اس کے بات کو مانتے ہیں, وہ سارے خراب ہو جاتے ہیں. تو یہ شخصیات کا اثر ہے, یعنی ایک شخصیت کا گناہ, ایک عام آدمی کا گناہ کے درمیان فرق. احادیث میں ہے کہ اگر ایک عالم گناہ کرے تو جاہل کے 70 گناہ معاف, ایک عالم کے ایک گناہ معاف ہونے سے پہلے ایک جاہل کے 70 گناہ معاف ہوتا ہے. وجہ اس کا اثر معاشرے میں ہے, اس کے غلط کام سے 70 آدمی خراب ہو جاتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ عالم یہ کام کر رہا, غلط کام کر رہا ہے تو لوگوں پر منفی اثر پڑتا ہے, چنانچہ اس کے نیک عمل کے لیے اچھا اثر پڑتا ہے. اس لیے فرمایا کہ اگر عالم سو جائے تو اس کے سونا عبادت ہے, جاہل کی عبادت سے عالم کی نیند افضل ہے. کیونکہ یہ عالم, اس کو سونے کی ضرورت ہے, انسان ہے, انسان کے لیے مادی ضرورتیں ہیں, ان میں سے ایک سونا بھی ہے. اب اگر سو جائے تو بہتر کام کر سکتا ہے, خدمت کر سکتا ہے, نہ سو جائے تو غلطی زیادہ کرے گا. تو اس کی نیند عبادت ہے, اس کی نیند جاہل کی عبادت سے بہتر ہے, اس کی وجہ یہ ہے. سعادت کے بارے میں چوتھے معصوم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, سعادت کے ہر نیک عمل کا پاداش دو برابر ہے, دوسروں کے نسبت میں دو برابر, اور سعادت کے ہر گناہ کی سزا اور عذاب بھی دو برابر ہے. کیوں؟ معاشرے میں ان کا نیک کام کے لیے اثر زیادہ ہوتا ہے. جو مؤثر شخصیات ہوتی ہے, با اثر شخصیات ہوتی ہیں, ان کے نیک کام کے بھی اثر زیادہ ہے, ان کے برے کام کے بھی اثر زیادہ ہے. یہ کوئی ظلم نہیں ہے, یہ کوئی نظام طبقات نہیں ہے, لوگوں کے درمیان فرق نہیں رکھا ہے. معاشرے میں ان کے اثر کے بنا پر ان کے ثواب کے بھی فرق اور ان کی گناہ کا بھی فرق. ازواج پیغمبر کے بارے میں قرآن نے یہی فرمایا نا کہ تم غلط کرو گی, گناہ کرو گی تو تمہارے دگنے عذاب, اگر نیک کام کرو گی تو دگنا ثواب. اس کی وجہ بھی وہ اثر ہے جو معاشرے میں ہوتا. پیغمبر کی زوجہ لوگوں کے بہت مؤثر ہے. آپ دیکھ لیں جنگ جمل, اگر زوجہ پیغمبر نہ ہوتی تو ظاہر وہ نہیں کر سکتے تھے. جمل نہ ہو تو صفین کے لیے کوئی بہانہ نہ ملتا, جمل و صفین نہ ہو تو نہروان کے لیے بہانہ نہ ملتا. البتہ یہ کوئی نہ کہے کہ زوجیت کے بنا پر اب ہم معاف نہیں. آپ کے پاس قرآن ہے, سنت ہے, پیغمبر کے ازواج کے لیے قرآن نے کہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, تم اپنے گھروں میں رہا کرو, گھروں سے باہر نہ نکلو. خلیفہ دوم ازواج پیغمبر کو حج جانے کے لیے سے بھی روکتے تھے. شدید اصرار کے بعد خلیفہ دوم نے اپنے عمر کے آخر میں اجازت دی حج کے لیے. ابن عباس کی قیادت میں اور بہت سخت انتظامات کے ساتھ, اسی لیے ہمارے بزرگان اس مشکل کا جواب نہیں دے پاتے ہیں کیوں یہ جنگ ہوئی. ابھی علی اقتدار پر آئے, کوئی غلطی ظاہر ہو جائے تو بغاوت کرے, اس کے بغیر اس قیام کا, اس بغاوت کے کیا جواز ہے؟ کہتے ہیں ماں بیٹا ہے, آپ کو کیا واسطہ؟ اب ماں بیٹے کے درمیان شریعت نہیں ہے, احکام دین پر عمل نہیں کرنا ہے. تو چونکہ وہی جواب نہیں دے سکتے ہیں اس مشکل کا, تو عرض یہ کر رہا تھا اثر ہے اپنی جگہ پر, اور خصوصاً حکمرانوں کا اثر. الناس علی دینی ملوکی, لوگ اپنے حاکموں کے دین پر ہوتے ہیں, حکمران کے دین کے مطابق ہوتے ہیں لوگ. دو طریقے سے ہوتے ہیں, بعض اوقات اصل حکمران کا جو دین ہے وہ اس کو لوگ اپناتے ہیں. تاریخ گواہ ہے, حضرت مسیح اتنے غریب اور تنہا تھے کہ یہودیوں نے آپ کو گرفتار کیا, گرفتار کر کے آپ کو پھانسی پر لٹکایا. یہ الگ بات ہے, خدا نے ان کو نجات دی اور آسمان پر اٹھایا. ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم, نہ انہیں حضرت عیسیٰ کو قتل کیا ہے اور نہ پھانسی دی ہے, ان کو اشتباہ میں خدا نے ڈالا ہے, ان کے ہم شکل کو انہوں نے قتل کیا. آپ جانتے ہیں عیسائی اور یہودیوں کے درمیان جنگ اسی بات پر تھی. ایک وجہ یہی تھا کہ وہ یہودی کو قاتل حضرت عیسیٰ سمجھتے تھے, یہودی خود بھی مانتے تھے. اور دوسرا جو تہمت جناب حضرت مریم پر لگائی تھی اس میں, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ شخصیات کا یہ اثر ہے کہ شخصیت اگر خراب ہو جائے پورا معاشرہ خراب ہوتا ہے. الناس علی دینی ملوکی, لوگ اپنے حاکموں کے دین پر ہوتے ہیں, لوگ اپنے باپ سے زیادہ اپنے حاکموں کے ساتھ شبیہ ہوا کرتے ہیں. الناس بملوکی اشبہ منہم بآبائہم, پیغمبر فرماتے ہیں لوگ اپنے باپ دادا سے زیادہ اپنے حاکموں کے ساتھ شبیہ کرتے ہیں. آپ دیکھیے حضرت عیسیٰ کے واقعہ اس لیے میں نے لایا تھا کہ اتنے تنہا تھے. اب حضرت عیسیٰ کے بعد جب روم کے بادشاہ نے دین مسیح کو قبول کیا اس طرح سے, اب دین میں تو تحریک بہت پیش آئی تھی, ایک خدا تین خدا میں تبدیل ہو چکا تھا باقی تحریفات, لیکن اس کے باوجود جب بادشاہ نے اس وقت کی سپر طاقت نے دین مسیح کو قبول کیا تو ابھی تک دنیا کا سب سے بڑا دین ہے تعداد کے لحاظ سے اور حکمرانوں کے لحاظ سے, طاقت کے لحاظ سے, ہر حوالے سے. کسی مسلمان عالم دین سے عیسائی پادری نے یہی کہا, تمہارا قرآن کہتا ہے جو حق ہے وہ غالب آتا ہے, جو باطل ہے وہ مغلوب ہوتا ہے. تو ابھی ہمارا عیسائی غالب ہے, تمہارے مسلمان مغلوب ہیں. دنیا میں دیکھیے عیسائیوں کا غلبہ ہے, طاقت ان کے پاس ہے. سارے مسلمان ایران کو استثنا کریں گے, باقی حکمران بھی غلام ہیں, ان کی بات سے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. تو یہ کیا کریں گے؟ تو وہ اس نے کہا کہ اچھا جواب دیا, کہا کہ اگر عیسائی اپنے دین پر عمل کر رہے ہوتے, دین پر عمل کرتے ہوئے, دین پر عمل کرنے کی وجہ سے غالب آ گئے ہوتے, ترقی کی ہوتی, اور مسلمان اپنے دین پر عمل کر رہے ہوتے, دین پر عمل کرنے کی وجہ سے مغلوب اور غلام بن گئے ہوتے, تو تمہاری بات صحیح تھی. عیسائی اس وقت سے جیتنے لگے, غالب آنے لگے, تب سے جب سے انہوں نے اپنا دین چھوڑ دیا تھا. مسلمان اس وقت سے مغلوب آنے لگے جب سے انہوں نے اپنے دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا. بس یہ مغلوبیت وہ غالبیت ان کا جیتنا، ان کا شکست کھانا، ان کا آقائی، ان کے غلامی کا تعلق دین سے نہیں ہے. دین کے پابند ہوتے تو تمہارے پاس صحیح تھی، دین کے دونوں پابند نہیں ہیں. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں پھیل گیا. اگر وہ کم بچے کے قائل مغرب والے، اگر بچے بھی ان کے زیادہ ہوتا تو پھر کتنی تعداد ہو جاتی، خدا جانتا ہے. اور مسلمانوں میں دیکھیے، جن مذاہب کے حکمران ماننے والے تھے، یعنی جو مسلمان مذاہب ہے ان کے ماننے والے حکمران اگر تھے تو ان کی تعداد بڑھ گئی ہے. یہ سامنے آپ کے سامنے ہے. شیعان اہل بیت کے بھی دیکھیے، ایران میں شیعہ زیادہ ہے. کیوں؟ وجہ ہے کہ وہاں پر حکومت شیعوں کو ملی 500 سال سے. جہاں شیعوں کا اصل مرکز ہے وہاں پر حکومت نہ ملنے کی وجہ سے قتل عام، اذیتیں ابھی بھی قتل عام ہے عراق میں. یہ اثر ہے، ڈائریکٹ انڈ ڈائریکٹ ایک اثر ہے. وہ یہ ہے کہ حکومتیں، ہم ہو سکتے حکومت کے مذہب کو نہ مانیں، حکمران کے مذہب کو نہ مانیں، لیکن اس کی کردار، اخلاق، ثقافت سب آ جاتی ہے. وہ پورا مشینری اس کے ہاتھ میں ہے، کسی نہ کسی طریقے سے وہ معاشرے کو چلاتا ہے. بزرگان اس کے پاس ہے، میڈیا اس کے پاس ہے، ذرائع اس کے پاس ہے، اس طریقے سے اس کا اخلاق معاشرے میں آ جاتا ہے. اسی لیے فرمایا لوگ اپنے حاکموں کے دین پر ہوتے ہیں. تو یہ اب یہ حکمران غلط ہو جائے تو لوگ بھی غلط ہو جائیں گے. انسان کس کو اسوہ بناتا ہے؟ ایک جس سے محبت کرتا ہے، دوسرا جس کو کامیاب سمجھتا ہے اس سے محبت کرتا ہے، جس کو سعادت مند سمجھتا ہے اس کو اپنا اسوہ قرار دیتا ہے. عام طور پر معاشرے کے لوگ ظاہر بھی نہیں ہوتے ہیں، دیکھتے حکمران کے محل ہے، بڑا نام ہے، بڑا مقام ہے، اس کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، دوسرے اس کی طرف محتاج ہے، تو اس کو ایک آئیڈیل شخصیت سمجھتے ہیں. اگرچہ زبان سے نہ کہے تو خود بخود اس کے نقش قدم پر چلتا ہے، اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے، اس جیسا بننے کی خواہش ہوتی ہے. تو کردار کا یہ اثر ہے. اس کے بعد عرض کا حکمران مشنری بھی استعمال کرتے ہیں. مسلمانوں کو بنی امیہ کی جو سازش تھی اور چاہتے تھے کہ مسلمان کیا ہو جائے، اسلام کو چھوڑ دے، اس کے لیے عملی میدان میں جو کام کیا، ایک مذہب مرجعہ غالباً آپ کے خیال میں نے عرض کی. مذہب مرجعہ یعنی عمل کی ضرورت نہیں، ایمان کافی ہے. اس نظریے کی حوصلہ افزائی تھی. کچھ ماننے والے تھے، کچھ نہ ماننے والے، لیکن نہ ماننے والوں پر بھی اس کا اثر ہو جاتا، شک میں پڑ جاتے ہیں. چونکہ جو ماننے والے ہیں، جو دلائل انہوں نے پیش کی، اس کے پیش نظر دوسرے بھی شک میں پڑ جاتے ہیں، اور خصوصاً حکومت کی مشینری بھی اس کی حمایت میں ہو. تو اس کا نتیجہ میں کیا ہو؟ مسلمان بدعمل ہو جاتے ہیں، عمل کی ضرورت محسوس نہیں. جب مفت جنت جا رہے ہیں تو عمل کیوں کرے، جہاد کیوں کرے، حق کے ساتھ کیوں دے، وقت کے حکمرانوں کو کیوں ناراض کر اپنے آپ سے. مذہب جبریہ کا مطلب کیا تھا؟ جو کچھ کرتا ہے خدا کراتا ہے. تو ہر گناہ کرنے والے اپنے آپ کو اپنے ضمیر کی سرزنش سے نجات دینے کے لیے جب بھی کوئی غلط کام کرتا ہے کہتا ہے کہ خدا نے کیا ہے، خدا نے کرایا ہے، میرے پاس تو طاقت نہیں ہے، یہ تقدیر الہی ہے، یہ قضا و قدر الہی ہے، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. دیکھیں، یعنی عملاً ایسا عقائد معاشرے میں پھیلا دیا کہ ہر مجرم اپنے کو بے گناہ سمجھتا ہے. تربیت کے لیے اہم ہے. اگر بچے سے کہتے سگریٹ مت پیو اور خود پیتے رہیں گے، بچے کو ہزار دفعہ سمجھاؤ، اس کے سگریٹ کی مضرات بتانے کے لیے 10 کتابیں لا کر اس کو دے دو، پھر آپ خود پینے لگے تو بچہ پہ کوئی اثر نہیں کرے گا. دوسرا کیا ہے؟ خود اسوہ حسنہ بن جائے. تیسرا، اس کے احترام ہو، اس کی عزت ہو. بچہ سمجھ اپنی عزت بچانے کے لیے غلط کام نہیں کرے گا. انسان کی عزت رکھے، انسان خدا کے پاس معزز ہے، پھر تربیت میں بہت مؤثر ہے. اکرم صغارکم، حضور فرماتے ہیں اپنے بچوں کی عزت کیا کرو. یعنی وہ جب بچہ سمجھتا ہے میرے ایک عزت ہے، میرے ایک احترام ہے، تو اپنے آپ کو نظروں سے گرانے کی کوشش نہیں کرے گا. تو ان میں سے ایک عرض کیا کہ یہی رہ کے اسوہ بننا. اور اسوہ میں سرفہرست پیغمبر خدا ہے مسلمان کے لیے. ایک مسلمان کے لیے جو اسوہ ہے، ان میں سرفہرست پیغمبر خدا ہے. پیغمبر خدا کی کیا تصویر پیش کی بنی امیہ نے؟ عجیب و غریب تصویر پیش کی کہ ایک درمیان کا شریف انسان بھی اس طرح کی زندگی نہیں کرتا ہے. آپ خود دیکھیے شیطانی آیات کی کتاب ہے, رنگیل پیغمبر کی کتاب ہے, عجیب و غریب یہ جو مواد ان میں ہے انہیں مسلمانوں کی کتابوں سے لیا ہے. مسلمانوں کی کتابیں بنومیہ کی ایجاد کرتا ہے, کیونکہ اس پہلے والا 100 سال بنومیہ کے ہاتھ میں تھا. یعنی ابھی مسلمان اسلام کی طرف پیغمبر کی طرف کس نگاہ سے دیکھتے ہیں, کس چشمے سے دیکھتے ہیں؟ بنومیہ نے جو چشمہ بنایا ہے اسی سے دیکھ رہے ہیں اسلام کی طرف. یعنی بنومیہ نے جن روایات کو, جن احادیث کو, جن اخبار کو آنے کی اجازت دی تو وہ سکولوں میں سارے جگہوں پر ممبروں پر لوگ سناتے تھے, جس کو منع کیا وہ کوئی سنانے والا نہیں تھا. کتاب بھی تو نہیں لکھی جاتی تھی اس زمانے میں. تو نتیجتاً پیغمبر کے کیسے سے رد پیش کیا, عجیب و غریب سیرت, تو خود بخود لوگ بد کردار ہو گئے. کیوں پیغمبر کی یہ اس طرح کی سیرت پیش کی؟ حتیٰ اہل بیت سے زیادہ پیغمبر کو بدنام کیا گیا. یہاں پر دیکھیے پیغمبر کو اہل بیت سے کہیں زیادہ, اہل بیت کے خلاف بہت شاذ واقعات ان کی کتابوں میں ہیں لیکن پیغمبر کے خلاف بہت ہے. اس کی وجہ ایک یہ ہو سکتا ہے, ایک ہی پیغمبر سے انتقام لینا تھا. انتقام لینے میں تو پیغمبر اہل بیت میں فرق نہیں ہے, کیونکہ وہ ان کو حسد سے وہ جل رہے تھے کہ بنی ہاشم کے چشم و چراغ کیوں اتنا محبوب ہے. غالباً میں نے کل عرض کیا, امیر شام کہتا تھا جب تک اس نام کو دفن نہ کروں تب تک سکون سے نہیں بیٹھوں گا. اقتدار پیغمبر کے نام سے ملا ہے. ابھی کہتا اذان سے جب تک پیغمبر کا نام دفن نہ کروں تب تک سکون سے نہیں بیٹھوں گا. یہ ایک حسد کی وجہ سے جو بنی ہاشم کے ساتھ ان کا تھا, یہ مشکل میں تھے. ایک دوسری بات کہ اپنے ناجائز اعمال کے لیے جواز پیش کرنا چاہتے تھے. دیکھو ہمارا نبی جب اس طرح کے ہے تو ہم اگر اس طرح کے ہو تو کیا نقل کرتے ہیں کہ یہ عراق میں عثمانیوں کی حکومت تھی, ترکیوں کی حکومت, ترکی بعد خلفا کو عثمانی کہتے ہیں, ان کی حکومت تھی. تو عراق میں جو ان کے والی آتا تھا ترکیے سے, سارے عراق میں لوگ جو اطراف کے بڑے افسر تھے سب رشوت کھانے کے عادی تھے. اتفاق سے ایک دفعہ کیسا والی آیا جو رشوت نہیں لیتا تھا. اب اس نے اپنے ماتحتوں پر بھی سختی کی. اب وہ بھی مشکل, جب رشوت سے تو ہماری ثقافت پاکستانی ثقافت بری ہوئی ہے تو بہت مشکل میں پڑ گیا. انہوں نے کیا میٹنگ کی, میٹنگ کی کہ ہم سب مل کر اسے کہیں گے کہ بھائی تم بیمار ہو گئے ہیں. اب اس کے پاس آتے تھے کہتے تھے آپ کا چہرہ زخم پڑا ہے, آپ کمزور ہو گئے. ہر ایک نے کہا, جتنے وہاں تھے اس کے پاس آنے والے سب نے اتنا کہا کہ آخر میں وہ نفسیاتی طور پر مریض ہی ہو گیا. اس کو بستر پر لٹایا, لٹانے کے بعد ہر ایک نے, کسی نے گائے پر ذبح کی نظر کر کے, کسی نے گوشت ذبح کی, اس طریقے سے خدا کے راہ میں کھانا دیا تاکہ یہ امیر یہ والی ٹھیک ہو جائے. ایسا کیا اور پھر ایک ایک کر کے آتے تھے کہتے تھے آپ کے چہرے پر رونق ہے, بہتر ہو رہے ہیں, آپ شفا پا رہے ہیں. اس طریقے سے وہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا. اب ٹھیک ٹھاک ہونے کے بعد اس سے کہا دیکھو خدا بھی رشوہ لیتا ہے, جب تک یہ گائے گوسفند ذبح نہیں کی خدا نے آپ کو شفا نہیں دیا. تو خدا کو متہم کرتے اپنے مقاصد کے لیے. کچھ ہمارے درمیان میں نے بعض اوقات شاذ نادر لوگوں کو دیکھا ہے شفاعت کے یہی معنی کرتے, دیکھو خدا بھی سفارش کرتا ہے, خدا بھی سفارش کی. شفاعت کا الگ حقیقت ہے, شفاعت تربیت میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے اسی دنیا میں تربیت کا. لیکن اپنی جو غلط چیز ہے سفارش تو ظلم ہے, ستم ہے. دو آدمی بالکل برابر لائق ہے, صرف ایک کے پاس سفارش ہے, اس بنا پر اس کا کام ہو جائے, یہ تو ظلم ہے. ایسے کرتے ہیں اپنے ناجائز عمل. بنی امیہ بھی یہی چاہتے تھے, بدنام بھی کرنا, اپنے ناجائز اعمال کے لیے جواز بھی پیش کرنا, اور پیغمبر پر جو کینہ اور بغض ان کے دلوں میں پیغمبر کی نسبت میں اس کو بھی ٹھنڈا کرنا چاہتے تھے. اور نتیجتاً مسلمان بدعمل ہو جاتے تھے. جب ہمارا نبی کی یہ سیرت ہو تو خود بخود ظاہر اثر کرتا ہے, نبی سے بڑھ کر تو کوئی آگے نہیں بڑھتا ہے. تو اس طریقے سے حکمرانوں کے ہاتھ میں حکمران خود آئیڈیل ہے, ماڈل ہوتا ہے, اسوہ ہوتا ہے لوگوں کے لیے. اس کے علاوہ مشینری اس کے پاس ہے, لوگوں کو خراب کرتا ہے. اب دیکھیے امیر شام کے زمانے میں امیر شام کہتا ہے اپنے بیٹے یزید سے، بیٹا شراب بہت سے لوگ پیتے ہیں لیکن اتنا کھل کر مجمع کے پاس مت پیو. آخر یزید کی بدقسمتی یہ تھی کہ اس کی ماں بھی عیسائی تھی اور چلی گئی تھی، اس کی تربیت کرنے والی عورت بھی عیسائی، اس کے شاعر اختل بھی عیسائی، اس کے جو خیال رکھنے والا سرجون غلام تھا وہ بھی عیسائی، یعنی عیسائی گروہ میں اس کی تربیت ہوئی تھی. اب یہ ظاہر ہے، یہ دیکھو ایک آدمی مسلمانوں کے درمیان میں رہے تو مسلمانوں کے اقدار سے آگاہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز مسلمان کے درمیان بری ہے، کون سی چیز اچھی ہے. جب دوسروں کے درمیان رہے تو پتہ بھی ہو زیادہ اثر نہیں کرتا ہے. تو یہ اس کی داستان تھی اور ہدف بھی یہی تھا کہ لوگوں کو اس تک لے جائے. تو نتیجہ اس حد تک یہ خراب تھا، خود زیاد کو جب یزید نے کہا کہ آپ میرے بیٹے کے لیے بیعت لے لے لوگوں سے، کوفہ والوں سے، کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو نصیحت کریں. کچھ عرصہ اصحاب اولاد اصحاب پیغمبر اور حسین ابن علی کی طرح پاکیزہ زندگی گزارے، پھر تھوڑا سا اس طریقے سے مشہور ہو جائے، پھر ہم اس کے لیے بیعت لیتے. یعنی اس حد تک اس کا غلط آدمی ہونا واضح تھا. لیکن جب امام کے پاس معاویہ پہنچا اور کہا کہ یزید بہت نیک ہو گیا ہے، وہ ہے یہ ہے یزید کی تعریفیں کر رہے ہیں، امام نے فرمایا تم کس کی تعریف کرتے ہو؟ ایک انجان ناشناختہ آدمی کی تعریف کرتے ہو؟ یزید کو اس کے شراب کے ساتھ، اس کے کتوں کے ساتھ، اس کے بندروں کے ساتھ چھوڑ دے، ایسی تعریفیں نہ کریں. عبد الرحمن ابی بکر کے بیٹا کے پاس جب اس نے یزید کی تعریف کی، اس نے بھی اس قسم کے جواب دیا. جانتے ہیں امیر شام نے ان میں سے اکثر کو زہر کے ذریعے ہٹایا اپنے مد مقابل سے. تو یعنی اتنا مشہور آدمی تھا. حضرت حنظلہ رسی ملائکہ کے فرزند حنظلہ، جو عبداللہ حنظلہ، عبداللہ ابن حنظلہ، ان کے والد کو جنگ احد میں آپ جانتے ہیں کہ وہ ان کی شادی ہوئی تھی، صبح شادی کے صبح ہی جنگ کے لیے گئے غسل کرنے سے پہلے، جب شہید ہو گئے دیکھا کہ ان کے جسم کو غسل دیا گیا ہے. حضور نے فرمایا کہ فرشتوں نے اس کو غسل دیا ہے تو غسیل الملائکہ کے نام سے معروف ہوا. ان کا بیٹا عبداللہ تھا، بڑا مقام تھا، مدینہ میں یزید کے خلاف انقلاب کرنے والا تھا، وہ جاتا ہے یزید کو دیکھنے کے لیے. واقعی کربلا کے بعد یہ لوگ بیدار ہو گئے ہیں بدقسمتی سے. واقعی کربلا کے بعد گئی یزید کے پاس، دیکھا کہ بالکل یزید عجیب و غریب مخلوق ہے، اس کے گناہوں کو انہوں نے نزدیک سے دیکھا. شاید یزید نے کچھ خیال بھی رکھا ہو، مدینہ سے بزرگان آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس کے انحرافات کو دیکھا. یزید نے جانے والے سب کو 10,000 دینار یا درہم دیے، ان کو 1,00,000. یہ پیسے لے کر آیا، کہا کہ میں پیسے اس لیے لے کر آیا ہوں تاکہ اس پیسے کے ذریعے یزید کے خلاف انقلاب کروں. اور مدینہ میں انقلاب کیا اور بعد میں مارے گئے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اس کی کردار تھی. کربلا میں آل محمد کے قتل عام اور اسیر کرنا آل محمد، مدینہ میں اصحاب و تابعین کے قتل عام، اور پیغمبر کے مسجد میں گھوڑے باندھے گئے اور خون ستونوں تک آیا، اور اپنے لشکر کو مکمل اجازت دی جو کچھ تم مدینہ میں کرنا چاہتے ہو کرو. سارے تواریخ کہتے ہیں کہ 1,000 نسل حرام فرزند نامشروع دنیا میں آیا، اور بعض تاریخ کہتی ہے کہ 10,000 دنیا میں آئے پیغمبر کے شہر میں، جبکہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ جو بھی مدینہ پر ظلم کرے خدا اس کو نابود کرے گا. پیغمبر نے مدینہ کا نام کیا رکھا تھا؟ طیبہ، مدینہ طیبہ یعنی خوشبو، طیبہ پاکیزہ خوشبو کو کہتے ہیں. اس نے نتینہ نام رکھا یعنی بدبو شہر، جان بوجھ کے پیغمبر کے. اب یزید اس قسم کا آدمی کہتا ہے کہ اپنی اس عورت سے، میں نے غالباً کل آپ کی خدمت عرض کیا کہ تم دیدار کو امید نہ رکھو، کوئی معاد نہیں، کوئی آخرت نہیں ہے، میری دیدار کو امید نہ رکھو. اب یہ باتیں، اب ایسا حکمران اقتدار پر آ جائے. عربی شعر کہتا ہے اذا كان رب البيت بالدفء مونعا فشيمة اهل البيت الرأس، اگر گھر کے مالک جو ہے، بڑا جو ہے، اگر وہ ڈول بجانا شروع کرے تو بچے ناچنے شروع کریں گے. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، بزرگان سے چند قدم آگے ہوتے ہیں دوسرے لوگ، اب جب خلیفہ ایسا کرے تو عام لوگ کیا کریں گے؟ یزید کے زمانے میں مکہ و مدینہ میں شراب عام ہو گیا، یزید کے زمانے میں گانا موسیقی مکہ و مدینہ، مکہ و مدینہ کے معنی رکھتا ہے اصحاب مہاجرین انصار کا شہر، مسجد نبوی کا شہر، خانہ خدا کا شہر، یعنی مقدس ترین مرکز، عظیم ترین ہستیاں عالم اسلام کی اسی شہر میں. ایک کنیز رو رہی تھی، کسی نے پوچھا کیا ہوا، کیوں روتی؟ کہا کہ فلان گانے والا مدینہ کی کنیز، مکے میں فلان گانے والا مر گیا اس لیے رو رہی ہوں. کس حد تک معاشرہ گر چکا تھا، کنیز کو اس زمانے میں انسان نہیں سمجھتے تھے، جانوروں کی طرح اس کے ساتھ معاملہ کرتے تھے. اب مکے میں ایک، اب ریڈیو ٹی وی بھی نہیں ہے تاکہ اس کے ذریعے اس کی آواز سنیں، مکے میں ایک گانے والا مر گیا، یہ مدینہ میں رو رہی تھی. اس حد تک معاشروں کو خراب کیا تھا، شاید سوچ سمجھ کر کیا تھا. ہم جب عراق میں تھے تو نجف ایک دریاچہ، البتہ میں نہیں گیا ہوں، بتا رہے تھے کہ کربلا و نجف کے درمیان کس حد تک نزدیک دریاچہ، تو اس میں تالاب بنایا تھا، اس میں نہانے کے لیے پیسہ رکھتے تھے، نجفیوں کو مفت نہانے کی اجازت دیتے تھے، باقی سب سے پیسے لیتے تھے، نجفیوں کو مفت نہانے کی اجازت دیتے، کیونکہ حوضہ کا شہر ہے، اس کو خراب کرنا چاہتے تھے، اسی لیے اس میں زیادہ کشش رکھنے کے لیے یہی کام کرتے تھے. تو مدینہ میں مکہ کے ساتھ یہی کام کیے. جب خلیفہ ایسا ہو تو لوگوں کی کیا حالت ہوگی؟ نظریہ بھی بنایا گیا، احادیث بھی جعل کی گئی، پیغمبر کی سیرت بھی اس طرح سے پیش کیا، خلیفہ کے کردار بھی اس طریقے سے ہو، اور اچھے لوگوں کی قیمت معاشرے میں نہ ہو، برے لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہوں، یہ ایک مسئلہ. دوسرے کے مخفی گناہ اور کھلم کھلا جو گناہ ہوتا ہے، متظاہر بالفسق کہتے ہیں، کھلم کھلا گناہ کرنا. خود مولا نے جب ولید نے امام کو بلایا دربار میں بیعت کے لیے، کہا کیا فرمایا؟ ان اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ بنا فتح اللہ و بنا یختم. ہم اہل بیت پیغمبر ہیں، ہمارا ہاں فرشتے آیا جایا کرتے ہیں، ہمارا ہاں ہم معدن ہیں، کان ہیں رسالت کی اور نعمتوں کا، رحمت خدا کا ہے، شروع بھی ہمارے خاندان سے اور انتہا بھی اسی خاندان پر ہوگا. اور یزید رجل فاجر معلن بالفسق، یزید فاجر ہے، فاجر یعنی گناہ کرنے والا، معلن بالفسق کھلم کھلا گناہ کرنے والا، وہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا یزید جیسے کہ بیعت نہیں کر سکتا. تو کھلم کھلا گناہ کرنا، مولا نے وہی پہ فرمایا، ولید یزید کا والی ہے، مروان ان کے چاہنے والا خاندانی آدمی ہے، اس کے باوجود دونوں نے انکار نہیں کیا کہ نہیں یزید نیک آدمی ہے، اتنا واضح تھا اس کے جرائم. اب کھلم کھلا گناہ کرے، یہ بھی حدیث میں ہے، ایک مخفی گناہ، 70 گناہ جن کو آپ نے مخفی انجام دیا ہے، معاف ہونے سے ہونے تک ایک کھلم کھلا گناہ معاف نہیں ہوتا. اس کی وجہ بھی صاف ظاہر ہے، کھلم کھلا گناہ میں جو مخفی گناہ ہے، اس کا اب کوئی نہ سوچے مخفی گناہ کرنے کے لیے ہم اجازت دے رہے ہیں کہ اس کی بھی اپنی سزا ہے، لیکن اب اسی گناہ کو جب مجمع کے سامنے، لوگوں کے سامنے کریں گے تو لوگوں کو بھی دعوت دے رہے ہیں گناہ کی طرف، یہی ہے نا، گناہ کی قباحت ختم ہو جاتی ہے، خدا کی بے عزتی بے احترامی ہوتی ہے، دین کے خلاف لوگوں کے دلوں میں جرأت پیدا کر رہے ہیں، خلاصہ معاشرے کی ثقافت کو ختم کر رہے ہیں، اسلامی ثقافت کو ختم کر رہے ہیں، نافرمانی کی دعوت دے رہے ہیں، یعنی معاشرہ خراب ہو جاتا ہے جب گناہ کھلا کھلا انجام دیا جاتا ہے. تو یزید کے گناہ مخفی بھی نہیں تھے، کھلم کھلا تھے، حاکم کا گناہ خطرناک، وہ بھی کھلم کھلا سب کے سامنے، اس سے پہلے گناہ کرتے تھے لیکن مخفی کرتے تھے، البتہ کھلم کھلا بھی غلط کام کیا ہے، لیکن ان کو جعلی روایات کے ذریعے شرعی بنانے کی کوشش کرتے تھے. ظاہر ہے امیر شام نے جو کارنامے انجام دیا، بہت بڑے بڑے گناہ کیا لیکن اس کو شرعی جواز پیش کرنے کی کوشش کرتا تھا، ظاہر جال کرنے والے اس کے ساتھ ہوتے، لیکن یزید کو اس کی بھی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ پورے اسلامی معاشرے کو نابود کرنا چاہتا تھا، اسی لیے کھلم کھلا گناہ کیا. اب شراب کھل کر شراب پینے والا آدمی کس طریقے سے شراب پینے والے پر حد شرعی جاری کر سکتا ہے؟ یعنی قسم کے بیڑیا کو بیڑوں کی نگہداری کے لیے رکھا ہو, ان کی دیکھ بھال کے لیے رکھا ہو, تو بیڑیا کیا کرتا ہے, کر کے دشمنوں کو ختم کرے گا. تو یہ حالت تھی, اور یہ حالت کم و بیش عالم اسلام میں ابھی تک ہے, آپ خود دیکھ رہے ہیں. یعنی اس وقت مسلمان کیوں خاموش تھے, تو یہی سوال ہوگا اس وقت کے لوگوں سے اگر پوچھے کہ آپ کیوں خاموش ہیں. ہمارے زمانے میں تو کتابیں نہیں تھیں, ہم سادہ لوگ ہوتے تھے وغیرہ, آپ کے پاس یہ تمام حقائق سامنے ہیں, اس کے باوجود غلط حکمرانوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا, یہ ایک اہم فرق تھا کہ گناہ, حاکموں کے گناہ کھلم کھلا انجام دینے سے معاشرہ بدتر ہو جاتا ہے, جبکہ اس سے پہلے جو حکمران ہوتے تھے اپنے گناہ کو چھپا کر کرتے تھے, کھلم کھلا کرے تو اس کو شرعی ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے, تو اس طریقے سے اتنا خطرناک نہیں ہو سکتا. عرض کیا امیر شام نے اپنے بیٹے سے کہا, شراب تو بہت سے لوگ پیتے ہیں لیکن چھپا کر پیو. آپ کو پاس وہ واقعہ ہے کہ حمید ابن قحطبہ خراسان کا والی, ایک آدمی اس کا دوست سے پہنچ جاتا ہے اس کے پاس, دیکھتا ہے کہ دوپہر کے وقت رمضان میں کھانا کھا رہا ہے, مختلف قسم کے کھانے اس کے سامنے. کہا کہ تو پوچھا کہ تم کھانا چاہتے ہو, کہا کہ میں روزہ سے ہوں, شاید امیر بیمار ہوگا. کہا نہیں میں کوئی بیمار نہیں ہوں. پھر کہا کہ اس کے راز بات میں بتاتا ہوں. کھانا کھا رہے ہیں, کھانے کے بعد کہا کہ ایک دن ہارون نے مجھ سے پوچھا, ہارون نے بلایا رات کے وقت, میں ڈر گیا, رات کے وقت خلیفہ خامخا تو نہیں بلاتا ہے, سزا دینا چاہتا ہے, توبہ کر کے وغیرہ کر کے چلا گیا. تو ہارون نے پوچھا کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو, تو میں نے کہا اپنی اولاد اموال سے زیادت آپ سے محبت کرتا ہوں. تو کہا واپس جاؤ. گھر پہنچتے ہی دوبارہ بلاوا آیا, دوبارہ ڈر گیا, مزید ڈر گیا, دوبارہ یہی پوچھا تم کتنے مجھ سے محبت کرتے ہو. کہا کہ اپنے اموال اولاد اپنی جان اپنے ماں باپ سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. کہا کہ واپس جاؤ. واپس کی تیسری دفعہ گھر پہنچتے ہی دوبارہ بلاوا آیا, اب مجھے یقین ہو گیا کہ میں مارا جاؤں گا. اب وہ سن کر کے وہ ہنوں بنوں لگا کے غسل میت کر کے میں چلا گیا. ہارون نے پوچھا کہ تم کتنے مجھ سے محبت کرتا. میرے پاس کچھ نہیں بچا تھا. میں نے کہا میں اپنے دین و ایمان سے زیادہ تجھ سے محبت کرتا ہوں. کہا کہ ٹھیک, اس غلام کے ساتھ جاؤ, جو یہ کہتا ہے اس پر عمل کرو. غلام کے ساتھ میں گیا, ایک دروازہ کھولا, 20 سادات تھے, سادات علوی و فاطمی کی 20 سادات تھے, ان کو لایا, ایک ایک کر کے سب کے سر تن سے جدا کر کے کنواں میں ڈال دیا. پھر دوسرا کمرہ کھولا, اس میں 20 تھے, ان کو ساتھ بھی ایسا کیا. تیسرا کمرہ کھولا, اس میں بھی 20 تھے, ان کو بھی شہید کیا. آخر ایک بوڑھا تھا, اس نے کہا تم نے 60 فرزند علی و فاطمہ کو شہید کیا ہے, قیامت کے دن پیغمبر کو علی و فاطمہ کو کیا منہ دکھاؤ گے. میں کام گیا لیکن اس کو بھی میں نے شہید کیا. اب اتنے غلط کام کے بعد میرا روزہ نماز کوئی حیثیت نہیں ہے, اسی لیے میں نہیں رکھتا ہوں روزہ. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ مخفی کرتے ہیں, مخفی بہت کچھ کرتے ہیں, کھلم کھلا عام حکمران یہی کرتے, مخفی کرتے ہیں. کھلم کھلا کرنے کی وجہ کہ وہ لوگ عرض کے لوگوں کو اسلام سے ہی باہر لے جانا چاہتے تھے. تو یہ ایک اہم فرق تھا یزید کے دور اور امیر شام کے دور اور اس سے پہلے حکمرانوں کے دور میں, کہ ان زمانوں میں خلاف شرع کام کرتے تھے اور کثرت سے کرتے تھے لیکن چھپا کر. ابھی تواریخ میں آنا الگ بات ہے. آج کل بھی دو جو حکومتوں کے کام ہیں نا, اسرار ہے, 30 سال کے بعد 40 سال کے بعد اجازت دیتے باہر آنے کی. اس وقت بھی اس وقت کوئی جرات نہیں کہتے تھے, ان کے مرنے کے بعد ایک دوسرے کو بتاتے تھے کہ انہوں نے یہ کیا وہ کیا. ابھی ہمارے پاس یہ حقائق آ گیا ہے, اس وقت لوگوں کے پاس نہیں آیا تھا. تو اب اس کے باوجود امام خاموش رہتے. امام یہ ہے مانا ترون الی الحق لا یؤمر بہ, تم نہیں دیکھتے ہو حق پر عمل نہیں ہوتا ہے, باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے. ان حالات میں شہادت کو قبول کرنا چاہیے, شہادت کے لیے تیار ہونا چاہیے. کردار کے لحاظ سے اس حد تک خراب ہو چکا تھا معاشرہ. کربلا میں جو لوگ آئے تھے مولا کی بات نہیں مان رہے تھے, ان سے یہ فرمایا تمہارا پیٹ حرام سے بھر گیا ہے اسی لیے میری بات تم نہیں سمجھ سکتے ہو. یہ ایک اہم فرق تھا. درود پڑے محمد وال محمد. ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ امام سے یزید بیعت چاہتا تھا. یزید امام سے بیعت, بیعت کا مطلب کیا ہے؟ یزید کے تمام اعمال کی تائید. یعنی جب امام نہ خدا نہ خواستہ یزید کے بیعت کرتے تو یزید کے تمام اعمال کی تائید تھی, جتنے غلط کام کرنے والا تھا یہ. جبکہ امیر شام نے امام حسن سے بیعت طلب نہیں کی ہے, صلح کیا ہے. امام حسن سے صلح کیا ہے, بیعت طلب نہیں کی ہے. اس کی بہترین دلیل یہ ہے کہ شرائط میں سے ایک شرط کیا ہے, شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو امیر المومنین نہیں کہنا ہے. جبکہ امیر المومنین اس زمانے کی سیاسی اصطلاح میں خلیفہ کو امیر المومنین کہتے تھے, حاکم اسلامی کو امیر المومنین کہتے تھے. اس کے باوجود اس شرط سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف ایک جنگ بندی ہے, جنگ بندی ہے لیکن اس کی خلافت کو قبول نہیں کی ہے, اسی شرط سے معلوم ہوتا ہے. لیکن امام سے بیعت طلب, بیعت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تم کو خلیفہ سمجھتا ہوں, اب جو یہ کام کرے گا اس سب کے تائید شمار ہوتی ہے. یہ بنیادی فرق. اور بھی تھا کہ امام حسن مجتبیٰ سے صلح طلب کیا گیا, امام حسین سے بیعت طلب کی گئی, اور دونوں کے درمیان فرق. صلح کا مطلب اس کے اعمال کی تائید نہیں بلکہ اس کو مقید کیا تھا. اسی لیے معاویہ مجبور تھا یزید کے بیعت لینے کے لیے امام کو پہلے سے شہید کرے. یزید کے بیعت لینے کے لیے چونکہ امام حسن کے ساتھ معاہدہ تھا, اس لیے امام کو زہر کے ذریعے شہید کیا, پھر یزید کے لیے بیعت لینا شروع کیا. تو در حقیقت اصول ایک ہے اور احکام شرع ایک ہے, زمانے کے تقاضے مختلف ہیں, حکام کے تقاضے مختلف ہیں, ساتھ دینے والوں کے حالات مختلف ہونے سے یہ فرق نظر آتا ہے. گفتگو انشاءاللہ باقی ہے کہ کیوں صلح انتخاب فرمائے, کیوں جنگ. اس کے اور بھی اسباب عوامل ہیں, آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. تو کربلا میں جنگ کے راستے کو حسین نے انتخاب کیا, کیونکہ کامیابی کے لیے جو ہے, یہ نقطہ بھی عرض کرتا چلوں, کامیابی دو طریقے سے ہے. ایک ظاہری کامیابی, عسکری کامیابی, یعنی جنگ کے دوران جس کا لشکر جیت جاتا ہے وہ عسکری کامیابی اس نے حاصل کی ہے, ظاہری کامیابی حاصل کی ہے. جنگ بدر ہے, جنگ حنین ہے, عسکری کامیابی حاصل کی. بعض اوقات عسکری کامیابی نہیں, مقصد کی کامیابی. عسکری لحاظ سے دیکھا جائے کامیابی حاصل نہیں ہوئی, لیکن مقصد کے لحاظ سے دیکھا جائے کامیابی حاصل ہو گئی. اور ظاہر ہے شخصیات کے لیے با مقصد لوگوں کے لیے مقصد کی کامیابی زیادہ اہم ہے صرف ظاہری کامیابی سے. اگر ابھی ظاہری کامیابی حاصل ہو لیکن مقصد کے لحاظ سے مشکل میں پڑ جائے تو ایسی ظاہری کامیابی کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے مولا امیر المومنین نے کیوں جنگ نہیں لڑی؟ زیادہ سے زیادہ شہید ہو جاتے, شہادت سے تو ڈرنے والے نہیں تھے. مولا فرماتے میں زندہ اس لیے ہوں, مولا خود فرماتے میں زندہ اس لیے ہوں تاکہ خدا مجھے شہادت عطا فرمائے, ورنہ میں ان لوگوں کے درمیان ایک دن بھی رہنا نہیں چاہتا تھا. اب اس کے باوجود مولا نے جنگ کیوں نہیں لڑی؟ وجہ یہ تھا کہ اس طریقے سے یہ لوگ, دیکھو جو اسلام انحراف کی طرف گیا پیغمبر کے بعد سے, ایک دم تو نہیں تھا. یعنی پیغمبر کے بعد فوراً اگر یزید آتا تو وہ بھی حکومت کس طرح سے کرتا؟ پہلے خلیفہ کی طرح کرتا. سیاست کا تقاضا یہی ہے. سارے لوگ دیندار ہیں, سارے لوگ ابھی پیغمبر سے جدا ہو گئے, ایک دم شراب پینے والے کو تو کوئی مقام نہیں دے گا. تو اسی لیے ضرورت اس بات کی تھی کہ اب وہ آہستہ آہستہ چل رہے تھے, آہستہ آہستہ جو انحراف ہے اس کو عام لوگ نہیں دیکھ سکتے, عام لوگ سادہ ہوتے ہیں, بہت تیز بین لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گروہ انحراف کی طرف باطل کی طرف جا رہے ہیں. ان عام لوگ دیکھتے ہیں نماز بھی پڑھا رہے ہیں پیغمبر کے مسجد میں پیغمبر کے زمانے کی طرح, جہاد کے لیے بھی جا رہے ہیں, داڑھی بھی ہے, سب کچھ. جو اندر مخفی طریقے سے مرموز طریقے سے انحراف جو ہو رہا تھا وہ عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. فرض کیجئے ایک زاویہ بنائے, ایک نمبر یا آدھا نمبر اس زاویے میں انحراف ہو تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا یہ خط سیدھا ہے یا انحراف ہے. لیکن اب یہ زاویہ جس میں انحراف ہے بڑھتے 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 10,000 کلومیٹر آگے جائے تو بہت اس کا ٹیڑھا ہونا سمجھ میں آئے گا, ورنہ ابتدا شروع میں بالکل سمجھ میں نہیں آئے گا. وہاں پر ٹیلیسکوپ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں کہ زاویے میں انحراف آیا ہے. تو یہی مسئلہ تھا کہ اس وقت تیز نگاہ رکھنے والے سمجھ رہے تھے کس طرف جا رہے ہیں یہ معاشرہ, کیونکہ خود سقیفے میں جب پیغمبر کے جانشین کا انتخاب ہوا اسلامی معیاروں کو مد نظر نہیں رکھا گیا, جاہلیت کے معیاروں کو مد نظر رکھا گیا, تو خود بخود اسی طرف جا رہے تھے. تو اب مولا اگر اس وقت قیام فرماتے تو لوگ کیا کہتے ہیں, حالات تو ٹھیک تھے, اسلام تو جاری تھا, لوگ مسلمان تھے, جہاد ہو رہا تھا, اب علی کے قیام کا مقصد اقتدار ہے. تو وہاں پر نہ عسکری کامیابی تھی, خود مولا فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میں جنگ لڑوں میرا اہل بیت شہید ہو جائیں گے. اہل بیت کی شہادت سے تو نہیں لڑتے ہیں, وہ پہلے سے خبر دے رہے تھے, لیکن یہی تھا کہ اگر اہل بیت شہید ہو جائے, عسکری کامیابی نہ ہو تو مقصد کی کامیابی ہونا چاہیے. اس وقت دشمن رسوا بھی نہیں ہوتا تھا, عسکری شکست بھی نہیں ہوتی تھی. اگر علی قیام فرماتے, ظاہر اعجاز سے معجزہ سے کرامت سے کام لینا سنت انبیاء و ائمہ میں نہیں ہے, بشری طاقت کے مطابق مشین کو آگے بڑھاتے ہیں, کیونکہ وہ اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے. ہمارے لیے اسوہ حسنہ اس وقت بن سکتے جو جب ہماری طرح اپنے پروگرام کو آگے بڑھائے, اپنی خصوصی خاص طاقت کے ذریعے آگے بڑھائے, تو ہمارے لیے اسوہ حسنہ نہیں بن سکتے. ہم کہیں گے مولا ہم آپ جیسے نہ طاقت رکھتے تھے نہ آپ جیسے علم رکھتے تھے تو ہم آپ کے نفس قدم پر نہیں چل سکتے تھے. تو اسی لیے ائمہ انبیاء نے بالکل ایک عام بشر کی طرح حکومت کی ہے, اپنے پیغام الہی کو آگے بڑھایا ہے. تو نہ مقصد کی کامیابی تھی نہ عسکری کامیابی, اسی لیے مولا نے موقع دیا کہ خود ان کو پڑھے دیکھے, ایسا موقع دیا. تو کربلا میں امام حسن مجتبیٰ کی جنگ میں مقصد کی کامیابی نہیں تھی. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے قریب خواص کو کیا کہہ رہے ہیں, السلام علیکم یا مذل المؤمنین, یہ کہہ رہے ہیں. تو اگر آپ شہید ہو جاتے تو آپ کا خون حق کے لیے خون سے استفادہ نہیں ہوتا تھا. کربلا کے قیام میں عسکری کامیابی نہیں تھی لیکن مقصد کی کامیابی تھی. کربلا کے اس قیام کے نتیجے میں یزید رسوا ہوا. یزید خود کہتا ہے قتل حسین سے پہلے میں محبوب تھا, ابھی میں منفور ہو چکا ہوں. امت نے احساس کیا کہ ہم کس حد تک غافل تھے, اسلام کس حد تک خطرے کے دہانے تک پہنچ چکا تھا کہ فرزند پیغمبر بھرا کرانے لے کر آتے ہیں اور سب کو خدا کے راہ میں دے دیتے ہیں. یعنی امت کو بیدار کیا, ذمہ داری کا احساس دیا, صرف یزید کو نہیں پوری تاریخ کے یزیدیوں کے اوپر چہرے کے اوپر سے نقاب اٹھایا, پہچاننے کا موقع دیا, ذمہ داری کا احساس دلایا. تو یہ کربلا کی جنگ میں مقصد کی کامیابی تھی. لیکن صلح امام حسن اگر وہاں پر جنگ کرتے تو وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا. اب کیوں حاصل نہیں ہوتا انشاءاللہ بعد میں عرض کریں گے. ابھی تو اسیری کے ایام ہیں, غم جناب زینب سلام اللہ علیہا, غم سید سجاد, غم ناموس رسالت, غم اہل بیت علی و فاطمہ. شہزادی زینب وہ ہستی جس کو معصوم نے عقیل قریش نام رکھا ہے، قریش کے عاقل ہستی، جس کو معصوم نے فرمایا عالمۃ غیر معلمہ، تعلیم کے بغیر صاحب علم ہستی، یا ائمہ کی صفت ہے نا، کسی تعلیم کے بغیر صاحب علم ہونا، اتنی عظیم ہستی. وہ عظیم ہستی کہ امام زمان کو دشمن کے آصف سے بچانے کے لیے کربلا سے مدینہ تک امامت کی ذمہ داریوں کو انجام دیا، حسین نے وصیتیں کی، زینب، آپ جانتے ہیں زینب کے نام کی وجہ زینب اپنے والد کی زینت ہے، زینب اپنے والد کی زینت، علی کی زینت. روایت کے مطابق جب یازدہم کے ظہر کے بعد آل محمد کو اسیر کر کے کوفہ کی طرف لے جانے لگے، اسیروں کا گزر مقتل سے ہوا. جب مقتل پہنچے تو اسیروں کی نگاہ پڑی شہیدوں کے لاش پر، برداشت نہ کر سکے. شہزادی زینب نے جب سید سجاد کی طرف دیکھا، آپ نے دیکھا کہ سید سجاد کی حالت غیر ہو گئی، سید سجاد کی جان نکل رہی ہے. فرمایا بیٹا میں کیا دیکھ رہی ہوں، آپ یادگار امامت ہے، یادگار رسالت ہے، وارث انبیاء ہے، آپ کی یہ حالت. فرمایا فرمایا اما آپ نہیں دیکھتی، ان اشقیاء کو انہوں نے اپنے مردوں کو تو دفن کیا ہے، ہمارے عزیزوں کو دفن نہیں کیا. سید سجاد کے دل پر کتنا گران گزرا تھا. غالباً میں نے آپ کے خدمت میں عرض کیا کہ جب شہیدوں کی لاش پر نظر پڑی سید سجاد پر، یہ بات بہت گران گزرا. مدینے میں جب سید سجاد نے کسی بیکس کو چیختے ہوئے سنا کہ میں بیکس ہوں، میں غریب ہوں، میری مدد کرو، آپ رک گئے. فرمایا پوچھا یہ بتاؤ، اگر تمہاری جان نکل جائے، تمہاری موت آ جائے، لوگ تمہیں دفن کریں گے یا نہیں؟ عرض کیا اپنے رسول اللہ، مسلمان کی تدفین تجہیز تو واجب ہے، یقیناً دفن کریں گے. کربلا کی طرف رخ کیا، حسین آپ پر میرا سلام ہو، بابا آپ پر میرا سلام ہو، مسلمان کسی بے کس کو دفنائے بغیر نہیں رکھتے، یہ آپ کی قسمت تھی. دین دین بلا مسن کفن، بلا تدفین باقی رہے. جناب شہزادی زینب نے سید سجاد کی تسلی دی، بیٹا یہاں پر بارگاہ بنے گا، اہل ایمان آئیں گے زیارت کے لیے، آسمان کے فرشتے آئیں گے، یہی مظلومیت برقرار نہیں رہے گی. امام کو تسلی دینے کے بعد شہزادی زینب چلی جاتی ہے حسین کو ڈھونڈنے کے لیے، حسین کی لاش نہیں مل رہی ہے. ایک گودال میں تلواروں کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے، نیزوں کے ٹکڑے، پتھر دیکھا، احساس کہ شاید حسین کی لاش یہیں پر ہے. پتھروں کو ہٹایا، تلواروں کو ہٹایا، ہٹانے کے بعد حسین کی لاش نظر آئی. آپ نے یہی پوچھا، انت اخی انت ابن والدی، آپ میرا بھائی ہے، آپ میرے والد کے پورے چشم ہیں. زینب کو وہ تعجب ہو رہا ہے، وہی حسین علی ایک دن بھی مکمل نہیں ہوا ہے، نہیں پہچان سکتے ہیں. انت ابن والدی، مدینے کی طرف رخ کیا، نانا کو سلام کہا، یا جدہ یا رسول اللہ صلی علیک ملک السماء، نانا آپ پر سلام ہو، فرشتگان خدا کے درود آپ پر ہو، یہ آپ کا حسین ہے. وہی حسین جس کو آپ اپنے کاندھے پر اٹھاتے تھے، وہی حسین جو آپ پر سوار ہوتے تھے، وہی حسین جو آپ کے پشت پر جب سوار تھے آپ سر سے جیسے نہیں اٹھاتے تھے، یہی حسین اب مسلوب العمامت والرداء، مقطوع الرأس من القفا، یہ حسین سراسر جدا ہو چکا ہے، جانور کو بھی گلے کی طرف سے ذبح کرتے ہیں، لیکن حسین کو پشت کی طرف سے ذبح کیا گیا. زینب اس طرح سے نانا کی خدمت میں شکایت کرتی، میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ بتاتا ہوں.
عمر ابن عبد ود کی بہن آئی، عمر ابن عبد ود کی بہن آئی، عمر ابن عبد ود کی لاش پر دیکھا کہ سارے کپڑے ہیں، سونے کی پیٹی ہے، قیمتی کپڑے ہیں۔ اس نے کہا بھیا میں آپ پر نہیں روتی ہوں، اس لیے کہ تیرا قاتل کوئی بزرگوار شخصیت ہے، کہ تیرے عزت برقرار رکھے، تیرے کپڑوں کی غیارت نہیں ہوئی ہے۔ بہن نے تسلی کے احساس کیا جب بھائی کے کپڑے اس کے تن پر تھے، لیکن سلام ہو زینب پر، سلام ہو شہزادی سکینہ پر، جب حسین کی لاش پر آئی، پھٹی ہوئی پیرہن بھی حسین کے جسم آدھار پر نہیں تھا۔
اللہ لعنت اللہ الظالمین، سلام الذين ظلموا قلب ينقلبون، اللهم انا نسالك ونسلم عليك، اسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم، يا الله 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 يا حميد بحق محمد، يا اعلى بحق علي، يا فاطر بحق فاطمه، يا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین۔ خدایا ہمیں حقیقی معنی میں حسین کے عزادار بننے کی توفیق عطا فرما، ہماری عزاداری کو قبول فرما۔ خدایا مسلمانان عالم کو اپنے مشترکہ دشمنوں پر غلبہ عطا فرما، عالم اسلام کو آپس میں متحد ہونے کی توفیق عطا فرما، اہل بیت کے چاہنے والوں کو آپس میں متحد ہو کر اہل بیت کے مقاصد کے لیے کام کرنے کی اور امام کے استقبال کے لیے اہل عالم کو آمادہ کرنے کی توفیق عطا فرما، تمام حاضرین کے حاجات شرعی کو پورا فرما، بیماروں کو شفا عاجل و کامل عطا فرما، غم محمد و آل محمد کے علاوہ کسی اور غم میں گرفتار نہ فرما۔ خدایا کفار، مشرکین، منافقین، دہشت گرد، تکفیری، ناصری سب کو اگر ہدایت کے لائق ہوں خدایا نیست و نابود فرما، ہماری مساجد، امام بارگاہ، دینی مراکز، علماء کرام، مراجع اعظم، رہبر معظم اور دین کی خدمت کرنے والے جہاں کہیں بھی ہو خدایا ان کے توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی مدد فرما۔ خدایا ہمارے ملک پاکستان کو روز بروز ترقی عطا فرما، اس سرزمین سے دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما۔ خدایا ہمارے پاکستان میں اور پورا عالم اسلام میں مسلمانوں کو تیری مرضی کے مطابق، محمد و آل محمد کے نظرے کے مطابق اسلامی نظام قائم کرنے کے توفیق عطا فرما۔ تمام حاضرین کے مرحومین اور شہدائے ملت کے لیے سورہ فاتحہ۔